الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد مصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرجہ الشریف اما بعد فقال مولانا الامام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ اذا قام قائمنا اشرقت الارض من نور ربها ووضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احد. ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. مومنین کرام، عزیزان گرامی، ہماری گفتگو جو مولا امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے حوالے سے مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ شروع ہوئی تھی، اور آج ظہور کے موضوع پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جو مولا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے مختلف موضوعات سے شروع ہوئی تھی، آج ظہور کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی تکمیل تک جو ہے یہ گفتگو پہنچے گی. ہم نے مولا کے ظہور کے بارے میں، ان کی علامات اور اسباب ظہور کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. ظہور کی گفتگو بہت طولانی ہے، یقیناً تین چار پروگرام اور ہوتے تو یہ گفتگو مکمل ہوتی. میں صرف آج علامات اور اسباب ظہور پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور اگر ٹائم ملا تو مولا کے قیام کی کیفیت کو بیان کروں گا، کس طرح فرزند زہرا نے ظہور کرنا اور قیام کرنا. عموماً ہمارے منبر سے مولا کی علامات ظہور کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ہمارے اہل منبر علامات بیان کرتے ہوئے تطبیق بھی کر دیتے ہیں کہ یہ علامت جو ہے یہ بس عنقریب ظاہر ہونے والی ہے اور فلاں جگہ پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. تطبیق کرنے سے ہمارے علماء نے بھی منع کیا اور ائمہ نے بھی منع کیا کہ کبھی بھی علامت کو خود اپنے ذہن سے کسی جگہ تطبیق نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو تطبیق، اور دوسری چیز یہ ہے اگر یہ غلط واقع ہو جائے اور اپنے ٹائم پہ ظہور نہ ہو، کتنے ہی لوگوں کے دلوں میں مایوسی ہو سکتا ہے. کئی لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں پتہ نہیں امام بھی ہیں یا نہیں. منع کیا گیا. اور ایک اور وجہ جو ہے منع کرنے کی وہ یہ ہے کہ جب تک اسباب ظہور حاصل نہیں ہوتے علامات ظاہر نہیں ہوں گی. پتہ نہیں کیوں ہمارے ممبر سے اسباب ظہور کی گفتگو کم ہوتی ہے، علامات کی زیادہ ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے اسباب ظہور پہ گفتگو کروں گا. اسباب و شرائط ظہور وہ چیزیں ہیں کہ جو باعث بنیں گی مولا کے ظہور کی. عزیزان گرامی، علامت ظہور کی وجہ نہیں ہے، سبب ظہور کی وجہ ہے. جیسے ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولا جو ہیں وہ معجزاتی طریقے سے ظہور کریں گے اور پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے. امام نے اسی زمانے سے اس فکر کی نفی کی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ ہر کام کو اس کے سبب سے انجام دیتا ہے، پہلے سبب آتا ہے پھر مسبب. ایسے ہی بارش نہیں برستی، بادل آئے گا. ایسے ہی بادل نہیں بنے گا، اس کے لیے بخار چاہیے. ایسے ہی بخار نہیں بنے، اس کے لیے دریا اور سمندر چاہیے. نظام کائنات اسباب پہ چل رہا ہے. کوئی چیز بھی اگر زمین سے اگ رہی ہے اس سے پہلے بہت سارا کام ہوتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، مناسب ہوا، روشنی. اگر کوئی ایک سبب نہ ہو تو وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے ائمہ نے نفی کی ہے کہ کبھی بھی قائم کے معجزاتی ظہور کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ قائم کے ظہور کا اگر انتظار کرنا ہے تو اسباب پیدا کرنے ہیں، یعنی کوششیں کرو گے تو وہ ظہور کریں گے، وہ ہماری کوششوں سے ظاہر ہوں گے. ہماری توجہ، ہماری محبت، ہماری نصرت کے عزم اور جو فرائض بے عنوان منتظر مجھ پہ ضروری ہیں، جیسے پہلے بھی کل بھی اس موضوع پہ سیر حسن گفتگو ہوئی، جب تک میں فرائض اور وظائف انجام نہیں دوں گا کوئی ظہور کی خبر نہیں ہے. جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انداز سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم انتظار کر رہے ہیں اور 1200 سال گزر گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر یہی حالت ہماری رہی کہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن ہیں اور اپنے فرائض جو مولا کے حوالے سے ہم پر ضروری ہیں، اگر ہم ان فرائض کو بجا نہیں لاتے تو شاید کئی ہزار سال اور گزر جائیں، کئی ہزار سال اور گزر جائیں. ظہور کی تاجیل اور تاخیر ہمارے اپنے بس میں ہے. تو لہذا اہم ترین جو بحث ہے ظہور میں وہ اسباب ظہور ہیں. اسباب ظہور، ظہور کو وجود میں لانے والے. پھر علامات کیا ہے؟ علامات جو ہیں یہ صرف نشانی ہے، یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ جس کا ظہور ہوا ہے یہ سچا مہدی ہے یا نہیں. چونکہ طول تاریخ میں جب بھی کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا، علماء اور فقہا نے یہی پوچھا کہ وہ علامات کہاں ہیں، اگر تو وہی مہدی ہے تو علامات کہاں ہیں. علامات صرف ہمیں حقیقی مہدی اور غیر حقیقی مہدی میں تشخیص دینے کے لیے، اس میں ہماری مدد کرنے کے لیے علامات ہیں. اور علامات 15 مہینے مدت ہے کل علامات کی. لیکن وہ چیز جو ان کے ظہور کا باعث بنے گی وہ سبب ہے. اب میں آپ کے سامنے اسباب کا نام، وہ اسباب بیان کرتا ہوں، اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کون سے سبب حاصل ہو گئے اور کون سے نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے. کسی بھی جگہ پر جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے اس کے لیے بنیادی طور پر 4 سبب ہوتے ہیں. آپ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان کا مطالعہ کریں، 4 سبب ہوتے ہیں. ایک سبب اس انقلاب کے لیے بابصیرت عالم فقیہ، بہت بڑا رہبر چاہیے جو اس انقلاب کی رہبری کرے. دوسرا سبب اس کے پروگرام، اس فقیہ کے اہداف، اس کے مقاصد کیا ہے انقلاب سے، وہ واضح ہونے چاہیے. تیسری چیز اس رہبر کے لیے ناصر چاہیے، چونکہ تنہا رہبر سے انقلاب نہیں آتا. کیا کہتے ہیں کہ ایک پھول سے کبھی بہار نہیں آتی. چوتھی چیز، صرف ناصروں کا ہونا کافی نہیں، ناصر تیاری بھی کریں انقلاب کی. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ جہاں بھی آئیں گی وہاں انقلاب آ جائے. ہم دور کیوں جاتے ہیں؟ ہم اپنے ہمسایہ ملک ایران کے انقلاب کا اگر آپ مطالعہ کریں، خمینی جیسا بابصیرت رہبر ملا اور ان کے اہداف بھی تھے، مقاصد بھی تھے کہ ہم نے اسلامی حکومت لانی ہے، ہم نے ایک جمہوری حکومت لانی ہے. لوگوں کو بتایا، لوگ کانے ہوئے. قرآن و سنت کی روح سے ہم قانون بنائیں گے اور اسے اجرا کریں گے. ہمارے پاس تمام احکام موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے، احادیث کا ذخیرہ بھی موجود ہے، ہمیں قانون بنانے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے، یہ کافی عرصے تک یہ چیز بیان ہوتی رہی، ناصر نہیں جب تک آئے انقلاب نہیں آیا. حتیٰ کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا، اس شہنشاہ نے پوچھا کہ آپ میری حکومت کو تختہ الٹنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کی آرمی کہاں ہے، آپ کی فوج کہاں ہے؟ فرمایا آدھی ماؤں کی گود میں ہے اور آدھی ان کے شکم میں. میں نے پیغام دے دیا ہے، میں نے لوگوں کی تربیت کر دی ہے، میں نے ماؤں کی تربیت کر دی ہے، میری فوج کی تربیت وہی کریں گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بچے جنہیں ان کی ماؤں نے خمینی کبیر کا پیغام اور اس کے اہداف جس طرح دودھ پلاتی تھی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، یہ روحانی غذا بھی انہیں ساتھ ساتھ کھلاتی رہی۔ وہ بچے جوان ہوئے، انہوں نے شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس عظیم شخصیت کو لے کے آئے اپنے ملک میں اور اپنا حاکم بنا دیا۔ تو جب تک ناصر نہ آئے تو علی جیسا امام بھی گوشہ نشین ہو جاتا ہے اگر ناصر نہ آئے، اور اگر ناصر آئے تو علی کا شاگرد خمینی جیسا رہبر بھی ایک مملکت کا حاکم ہو جاتا ہے۔ ناصر اتنا مہم ہے، اتنا مہم ہے ناصر۔ اب ہم اس عالمی انقلاب جو امام نے پوری زمین پر لانا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ غور فرمائیں، اس انقلاب کے حوالے سے ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں۔ پروردگار نے 1200 سال پہلے مہدی جیسا امام جس نے اس انقلاب کی رہبری کرنی ہے وہ بھیج دیا۔ کس ہستی کو بھیجا ہے کہ جس کے بارے میں رسالت ماں فرماتے ہیں کہ میرا فرزند مہدی تمام علوم کا وارث ہوگا، کہ یعنی آدم سے لے کر اب تک جتنے علوم پروردگار نے نوع بشر کو دینے ہیں سارے علوم مہدی کو پروردگار نے دیے۔ ایسی ہستی جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں، جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بصیرت نہیں رکھتا، جو جس انداز سے کائنات کی رگوں کو اور جس انداز سے لوگوں کی تقدیروں کو جس طرح وہ سمجھتے ہیں کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اتنا عظیم الشان امام کہ جن کی نصرت کی آرزو ہمارے دوسرے امام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا 1200 سال پہلے، خوب رہبر تو موجود ہے، ان کے اہداف وہ بھی موجود ہیں۔ کیوں انہوں نے انقلاب لانا ہے؟ زمین کو عدل سے بھرنا ہے۔ وہ پورا پروگرام مولا کے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے میں نے قیام کرنا ہے، کس طریقے سے زمین کو فتح کرنا ہے، کس طریقے سے حکومت بنانی ہے، اور حکومت میں کن لوگوں کو میں نے منصب دینے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کیا منشور ہوگا، اور کس طریقے سے دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ آخر تمام علوم کے وارث ہیں۔ بس دو چیزیں تو موجود ہیں، وہ عظیم الشان ولی پروردگار جس نے اس انقلاب کی رہبری کرنی وہ موجود ہیں، ان کے پاس تمام اہداف مقاصد تمام منشور موجود ہیں۔ دو چیزیں ابھی تک اس انقلاب کو مکمل کرنے والی نہیں آ رہی۔ ایک، مولا کے ناصر نہیں آ رہے، دنیا میں ناصر ظاہر نہیں ہو رہے، اور پھر اگر کہیں کوئی ناصر ظاہر ہوتے بھی ہیں تو وہ آمادہ نہیں ہو رہے، فعالیت نہیں کر رہے۔ بس آج کے بعد یہ نہ کہیں کہ اللہ کب مہدی کو ظہور کا اذن دے گا، خدا کب انہیں ظاہر کرے گا، بلکہ آج کے بعد یہ کہا کریں کہ خدا کب مہدی کو ناصر دے گا۔ مشکل پروردگار کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے اپنے حصے کا کام مکمل کر دیا ہے، ہم لوگ ہیں کہ جن کے کام ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ ہم نے کچھ قدم بڑھانے تھے، ہم نے ناصر بننا تھا۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو میرا خیال مناسب ہے، وہ غائب نہیں ہیں، ناصر غائب ہیں جنہوں نے ظہور کرنا ہے۔ ہم منتظر نہیں ہیں، زہرا کا بیٹا اپنے ناصرین کا منتظر ہے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح کل حسین کربلا میں تنہا تھا، آج بھی مہدی کربلا میں تنہا ہے۔ جس طرح وہ حسین حل من ناصر یا انصرنوں کا استغاثہ بلند کر رہا تھا اور ناصروں کی راہیں تک رہا تھا، آج بھی زہرا کا بیٹا اپنے ناصروں کی راہیں تک رہا۔ کہاں ہے ناصرین؟ وہ کون ہیں جنہوں نے نصرت کرنی ہے؟ وہ ہم ہیں، مولا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ میرے شیعہ کب میرا انتظار شروع کریں گے، کب میرے فرامین پر عمل کریں گے، کب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، کب منتظر بنیں گے اور کب مرحلہ نصرت تک پہنچیں گے. مولا ہمارے منتظر ہیں. اور یہ صرف امام کا درد نہیں ہے، اس سے پہلے جو 11 امام تھے ان کا بھی یہی درد تھا. جب امیر المومنین سے کہا گیا کہ مولا آپ کیوں نہیں اٹھے، آپ کے دیکھتے دیکھتے رسول کی حکومت پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے، کہا ہے مومن باہر آ. مدینہ سے باہر ایک چرواہا کچھ بھیڑیں بکریاں لے کے جا رہا تھا، کہا گن کتنی ہیں؟ کہنے لگا مولا 40. کہا مجھے 40 بھی ناصر مل جاتے آج علی کی حکومت ہوتی. یہ صرف مولا کا درد نہیں تھا، ہر امام کا یہ درد ہے. ہمارے سارے امام یہ طاقت رکھتے تھے کہ اگر انہیں ناصر ملتے وہ دنیا میں حکومت الہی قائم کر سکتے تھے، حکومت عدل قائم کر سکتے تھے، لیکن نہیں ملے. حتیٰ کہ وہ مشہور واقعہ، میں اسے دوبارہ کوٹ نہیں کروں گا لیکن اشارہ کروں گا، کہ چھٹے مولا کو جب آ کے اس سہل خراسانی نے کہا قیام کیوں نہیں کرتے، لاکھ شیعہ آپ کی حمایت میں تلوار نکال کر منتظر ہیں کہ آپ کے حکم کے. فرمایا تنور کو روشن کرو. کہا ہے خراسانی آگ میں کود جاؤ. کہنے لگا مولا کیا میرا قصور ہے، جیتے جاگتے مجھے آگ میں جلا رہے ہیں. فرمایا کوئی قصور نہیں، بیٹھ جاؤ. باتیں کی، ہارون مکی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، امام صرف اتنا کہتے ہیں ہارون تنور میں چلے جاؤ. اس شخص نے نہیں پوچھا کیوں، صرف یہی سوچا حجت خدا کا حکم یعنی خدا کا حکم، اور آگ میں چلا گیا. بعد میں خراسانی سے جب امام باتیں کر رہے ہیں، پہلو بدل رہا ہے، امام خراسان کی باتیں کر رہے ہیں، وہ چیخ اٹھا، کہنے لگا مولا چھوڑے وہ باتیں، وہ جو جل رہا ہے اس کی فکر کریں. کہا دیکھو تنور میں خود جا کے دیکھو. جب دیکھا ہارون مکی دو زانو آگ میں بیٹھا ہوا ہے، دو زانو جس طرح تشہد میں انسان پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، دو زانو تشہد کی حالت میں آگ میں بیٹھا، تسبیح پروردگار میں مشغول. آپ کیسے اس پر اثر کریں؟ کیسے آپ اس پر اثر کریں؟ جب تک ولی خدا کا اذن نہ ہو آپ کیسے اثر کریں؟ یہ وہ ولی ہیں کہ آپ بھی ان کی منشا کے مطابق عمل کرتی تھی، حیوان بھی تابع تھے، نباتات بھی تابع تھی، زمین کے سارے نظام تابع ہیں. اگر سرکشی کی ہے تو انسان نے کی، سرکشی کی ہے تو انسان اور جنوں نے کی، ورنہ یہ تمام معصوم مخلوقات اس معصوم کے تابع تھی. یہ ساری معصوم، آگ بھی معصوم ہے، حیوانات بھی معصوم ہیں، معصوم معصوم کے مزاج کو سمجھتے تھے اور اس کے تابع. میرے مولا نے فرمایا خراسانی تو جو مجھے لاکھ شیعوں کی خبر دے رہا ہے، صرف مجھے یہ بتا دے اس ہارون مکی کی مانت کتنے ہیں؟ کہنے لگا مولا اگر سچ پوچھیں تو ایک بھی نہیں. فرمایا مجھے لاکھ نہیں چاہیے، اس طرح کے 5 لادے بنی عباس کی حکومت کو گرا دوں گا، بنی عباس کی حکومت کو گراؤں گا اور آل محمد کی حکومت کو قائم کروں گا. ہر دور میں محبین تھے، محبین کی کبھی کمی نہیں تھی، لیکن اماموں کا جو درد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے محب تو ہیں لیکن ناصر نہیں ہیں. ہمارے نام پر نعرے لگانے والے، ہم پر گریا کرنے والے، ہم سے اپنی حاجتیں مانگنے والے، ہمیں اپنے حوائج شریعہ میں واسطہ بنانے والے شیعہ تو ہر دور میں ہیں، جن کے ہم کام بھی آتے ہیں، جن کی دستگیری بھی کرتے ہیں، جن کے لیے مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری مشکلوں کو، ہماری گروں کو کھولنے والے ناصر ہم نے نہیں دیکھے، وہ نہیں ہے. اماموں کو ناصر چاہیے تھے. آپ نہیں دیکھتے کربلا میں کیا ہوا، کتنے شیعہ تھے جو بعد میں جنگ توابین مختار کے ساتھ مل کر حکومت بنی امیہ کو انہوں نے لرزایا، لیکن کربلا میں وہ کہاں تھے؟ کہاں تھے وہ؟ صرف بصیرت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. کیا ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ آج بھی آج کی کربلا میں بھی، آج کے حسین پر بھی ہماری اسی طرح توجہ نہیں ہے جس طرح اس زمانے میں کوفی شیعوں کی شہید ہوتے ہوئے مظلومیت سے اس تنہا غریب اور فرید حسین پر توجہ نہیں تھی؟ آج بھی ہماری بھی وہی توجہ ہے. حالانکہ یہ میں نے کل بھی اشارہ کیا کہ یہ کربلا کے واقعات ہم صرف اس لیے دہراتے ہیں، ورنہ وہ تو گزر چکا، وہ ٹائم گزر چکا ہے. ہمارے رونے سے کربلا ٹھیک نہیں ہوگی، وہ کام ہو چکا ہے. صرف ہم اس لیے روتے ہیں کہ مولا اس وقت نہیں تھے، زہرا کا بیٹا کس طرح غربت میں مارا گیا، کاش ہوتے اپنی جانیں دیتے تو وہ حسین شہید کربلا سے کہتے ہوں گے کہ مومن تو مجھ پہ تو رو رہا ہے لیکن میرا فرزند ہے تیرے درمیان، اس کو بھی مجھ حسین کی طرح ناصروں کی ضرورت ہے، میرے فرزند کی طرف کب توجہ کرے گا، کب توجہ کرے گا؟ یہ جتنی بھی حسینیت بیان ہو رہی ہے اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ اس سے مہدویت ظاہر ہو. ہم حسین سے سفر کرتے ہوئے وقت کے امام کی طرف آئے ہیں اور مولا کا وہ نعرہ نصرت، وہ استغاثہ نصرت جو ہے وہ سنیں جو کہ ہمیشہ جاری و ساری ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. میں صرف چند ایک صفات کہ وہ ناصرین جنہوں نے وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ہمارے علماء نے کیا بیان کی. سب سے پہلے ایک شبہ جو ہے، ایک سوال جو ہے وہ میں حل کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مولا کو صرف 313 ناصروں کی ضرورت ہے اور امام کے ابھی تک 313 ناصر پورے نہیں ہوئے. حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نجف قوم میں اتنے فقہا ہیں ابھی تک مولا کے 313 ناصر پورے نہیں ہوئے. عزیزان گرامی، وہ 313 ناصر رہبر ہیں 313، ورنہ مولا کو بہت سارے ناصروں کی ضرورت ہے. 313 عدد ناصر کی ضرورت نہیں، وہ 313 تو کمانڈر ہوں گے، وہ 313 جب مولا زمین پر قبضہ کریں گے 313 حاکم ہوں گے، وہ 313 وہ حلقہ ہے مولا کا جس سے امام نے مشورے لینے ہیں. لیکن امام کو تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ناصروں کی ضرورت ہے. کچھ لوگ جب 313 بار بار کہتے ہیں تو میں پھر انہیں اشارہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ 313 اگر آپ نے عدد کی بھی بات کرنی ہے تو 313,000 کے مد مقابل ہونے چاہیے، چونکہ جنگ بدر میں 1,000 دوسرے تھے نبی کے ساتھ 313 تھے. جب پوری دنیا میں ہر 1,000 میں 313 تیار ہوگا، سمجھے وہی زمانہ ہے ظہور امام ہوگا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تیسرا حصہ تیار ہونا چاہیے، ہم نہیں کہتے آدھی دنیا تیار ہو، تیسرا حصہ دنیا کا. دنیا کے دو حصے تاریخ ہوں گے، روایات یہ کہتی ہیں، دو حصے دنیا کے ظلم ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، لوگ دین کو چھوڑ چکے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، زمین سیاہ نظر آ رہی ہے ملائکہ کو، ابھی بھی نظر آ رہی ہوگی، لیکن امام کے ظہور سے پہلے دو حصے زمین کے سیاہ ہیں، ہر جگہ ظلم ہے، گناہ ہے، لیکن ایک تیسرا حصہ نور الہی سے چمک رہا ہے جہاں مولا کے ناصر اپنی تربیت کر رہے ہیں اور اپنے امام کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں. یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے، بعض وقت اس کا ترجمہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، میں آج یہ چاہتا ہوں کہ یہ واضح ہو جائے. مشہور حدیث ہے مولا کے ظہور کے حوالے سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صرف ہماری شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری نسل سے مہدی ظاہر ہوگا آخر زمان میں، کہ یملا الارض عدلا و قسطا، جو زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کرے گا، بھر دے گا. کیا مطلب؟ یعنی پھر ظلم کی گنجائش نہیں ہوگی، چونکہ جہاں جہاں کوئی گنجائش تھی وہاں وہاں مولا عدل لے آئیں گے، کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہی. بھرنا لبریز کرنا, کما ملئت ظلما و جورا, جس طرح کے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی, بھری ہوئی ہو. ہمارے بعض اوقات لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مولا زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح کے پہلے اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. یہ ترجمہ درست نہیں ہے. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولا کے آنے سے پہلے زمین نے ظلم سے بھرنا ہے, مولا نے عدل سے بھرنا ہے. نہیں, یہ تشبیہ ہے. اگر یہاں عربی زبان کی گرامر کو سمجھتے ہیں, کما تشبیہ ہے, تشبیہ ہے اس چیز سے کہ امام اسی طرح زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح پہلے کسی دور میں یہ زمین ظلم و ستم سے بھی بھری ہوئی تھی. چونکہ زمین کی تاریخ میں ایسے کئی دور آئے ہیں کہ پوری زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی محسوس ہوتی تھی, جیسے یہ منگولوں نے, تاتاریوں نے حملے کیے عالم اسلام پر, نہ انسان چھوڑے, نہ حیوان چھوڑے, نہ درخت چھوڑے, ہر جگہ آگ لگاتے چلے گئے. لوگ یہی کہتے تھے کہ زمین ظلم سے بھر گئی ہے. دوسرے جنگ عظیم, بے پناہ ممالک آپس میں لڑے, لاکھوں کروڑوں لوگ قتل عام ہوئے. یعنی یہ وہ دور ہے زمین کے, سیاہ دور, کہ زمین لگتی تھی ظلم سے بھری ہوئی ہے. یہ ایک تشبیہ ہے, نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے زمین ظلم سے بھرے گی. ہرگز اس کا یہ معنی نہیں ہے, ہرگز اس کا معنی نہیں. اس لیے بعض لوگ پھر یہ سوچتے ہیں, ہمارے اندر جو شیطانی گروہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا نے اسی وقت آنا ہے جب زمین ظلم سے بھرنا ہے تو پھر ظلم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ گناہ ہو مولا ظہور کریں. یہ شیطانی سوچ ہے. کبھی بھی حرام سے شفا نہیں ہوتی, اور کبھی بھی گناہوں سے نیکیوں کا امام ظہور نہیں کرے گا. یہ ایک تشبیہ ہے کہ مہدی اسی طرح زمین کو عدل سے بھرے گا جس طرح اس سے پہلے کبھی یہ ظلم سے بھری ہوئی تھی پہلے, نہ کہ مہدی کے آنے سے پہلے. بلکہ اگر مہدی کے آنے سے پہلے زمین کو دیکھنا ہے تو پھر احادیث کو دیکھو. احادیث یہ کہتی ہیں زمین پر گناہ والوں کی کثرت ہوگی, غلبہ ہوگا, لیکن ایک ایسی قوم بھی زمین پر ہوگی. یہ فرمان ہے پیغمبر کا. کہتے ہیں خدا کی قسم آخر زمان میں ایک ایسی قوم بھی اٹھے گی کہ جن کا کام امر بالمعروف نہیں منکر کرنا ہوگا, اور وہ اہل فتن و فساد سے جنگ کریں گے. یہ علامت ہے مولا کے ناصروں کی کہ آخر زمان میں امام کے ناصر پوری دنیا میں امر بالمعروف سے پہچانے جائیں. تو بس دنیا کی جو حالت احادیث نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے, گناہوں کی کثرت ہے, ظلم کی کثرت ہے, لیکن زمین ظلم سے نہیں بھری ہوگی. ایک حصہ دنیا کا اسی امام کی ظہور کے لیے تیاری کر رہا ہوگا, چھوٹی چھوٹی سطحوں پر ظلم سے لڑ رہا ہوگا, چھوٹی چھوٹی جگہوں پر فتن و فساد سے مقابلہ کر رہا ہوگا, اور بڑی سطحوں پر چونکہ نہیں کر سکے گا اس وقت امام کو پکارے گا, کہیں گے مولا جہاں تک طاقت تھی ہم نے کر دیا, اب ہم تیار ہیں کہ آپ کی قیادت میں پوری دنیا سے ظلم کو ختم کریں, آپ ظہور کریں, ہم جانے نشاور کرنے کے لیے تیار. لہذا ظہور سے پہلے دنیا کے اندر ایک نورانی نقطہ بھی ہے. کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ پوری دنیا امام کے ظہور سے پہلے گناہوں سے بھرے گی. نہیں, دنیا کے اندر تیسرا حصہ جو ہوگا, تین حصے دنیا کے کرے, ایک حصہ دنیا کا نور الہی سے چمک رہا ہوگا. مولا کے ناصر شب و روز اپنا کام کر رہے ہوں گے. اب ان کی کیا صفات ہیں؟ وہ صفات میں کچھ احادیث کی روح سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے ایک عجیب سی جو چیز ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے ائمہ کے فضائل بیان کرتے ہیں, ہمیشہ ان کی اپنی مجالس میں, اپنے پروگراموں میں ان کی مدح کرتے ہیں منقبت. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے ائمہ بھی ایک گروہ ایسا ہے زمین پر جس کے فضائل بیان کرتے تھے, سارے اماموں نے بیان کیے. وہ کون ہیں؟ وہ مہدی کے ناصر ہیں. ہمارے ائمہ بیٹھ کر ان کے فضائل بیان کرتے تھے. میں اب جو ائمہ نے مہدی کے ناصروں کے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو ہم سے ظاہر ہونے, اور اللہ کرے وہ ہم ہی ہوں, ہماری ہی نسلیں ہوں. اب میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں, سب سے پہلی چیز جو محمد والے محمد نے مہدی کے ناصروں کے بیان کی وہ ان کی معرفت اور اطاعت. میں ایک حدیث اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں مہدی کے ناصروں کی تعریف کرتے ہوئے کہ میرے قائم کے جو ناصر ہیں یہ وہ لوگ ہیں, توجہ چاہتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو اس طرح پہچانتے ہوں گے کہ جس طرح پہچاننے کا حق ہے. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے. اگر معصوم کہہ دے کہ خدا کو اس طرح پہچانتے ہوں گے جس طرح حق ہے, ہم ایک دوسرے کے بارے میں کہیں تو ممکن ہے یہ بات صحیح نہ ہو. پتہ نہیں خدا کا حق کتنا ہے پہچاننے کا, لیکن جب علی جیسا امام جو خود معرفت کے اس مقام پر تھا کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ لو اگر یہ لو کا شفت, یہ جو پردے ہیں میرے اور پروردگار کے درمیان, اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں, اگر یہ حجاب ہٹ جائیں تو علی کی معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, چونکہ علی کمال معرفت تک پہنچا ہوا ہے. تو علی جیسا امام مہدی کے ناصروں کی معرفت کو بیان کر رہا ہے کہ جس طرح حق ہے معرفت کا یہ معرفت رکھیں گے. اور اس کے بعد ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہدی کے ناصر ہر لمحہ اپنے ایمان کی اطاعت میں کوشاں ہوں گے, ہمیشہ اطاعت میں, شب و روز ان کا ایک ہی کام ہوگا, ایک ہی کام کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کی بہتر سے بہتر اطاعت کریں. ان کی زندگی کا ایک ہی ہدف ہے, دنیا میں وہ رہ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن دنیا کو اپنے مولا کی اطاعت کا میدان سمجھتے ہوئے ہر آن دنیا کے ہر کام میں اپنے ایمان کی اطاعت کا پہلو ڈھونڈ رہے ہوں گے. ان کی عبادت کے حوالے سے ائمہ نے جو فضائل پڑھے, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ, کہ ہمارے قائم کے ناصر اہل عبادت ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. یعنی فضائل ناصروں کے ہیں بیان کرنے والے ائمہ ہیں. قائم کے ناصر اہل عبادت ہیں, عبادت گزار ہیں, کوئی بھی لمحہ ان کا عبادت سے خالی نہیں, رات کو بھی پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے عبادت کرتے ہیں, ہر روز روزہ رکھتے ہیں. اور ان کے حوالے سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل اتنے محکم اور مضبوط ہیں جیسے فولاد کے ٹکڑے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ خدا کی عبادت میں اپنے دلوں کو اتنا بلند اور محکم کر لیا ہے کہ اب شیطان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہو سکتا. ان کے دل پروردگار کی عبادت میں لوہا اور فولاد بن چکے ہیں. اسی طرح ان کی جان ساری اور ان کی شہادت کی تمنا کے حوالے سے معصوم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مہدی کے ناصر جنگ کے میدان میں مولا کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور اپنی جان کو سپر بنا کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. جس طرح کربلا کے وہ دو عظیم شہید امام نے جب نماز قائم کی ہر آنے والے تیر کو اپنے وجود پہ لے لے, اسی طرح کے سارے ناصر ہوں گے مولا کے کہ جو اپنی جانوں کو فدا کریں گے اپنے ایمان پر. اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راہ خدا میں ہمیشہ شہادت پانے کی تمنا کریں گے. ان کی شجاعت کے قصے بیان ہوتے ہیں, اور کون بیان کر رہے ہیں؟ امیر المومنین جو کہ شجاع امام ہیں, جو کہ خود اسد اللہ ہیں. جب ان سے شجاع لوگوں کا ذکر چلا تو کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شجاع کون ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں شجاع ڈھونڈنے ہیں تو مہدی کے ناصر ہوں گے. وہ ایسے شجاع ہیں شیروں کی طرح اپنے گھروں سے نکلیں گے, اگر چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہوں سے ہلا دیں گے. واقعاً جس کی شجاعت کے قصیدے علی جیسا امام پڑھے وہ واقعاً شجاع ہے, وہ واقعاً شجاع. اسی طرح ان کے صبر اور بردباری کے ناصروں نے جب اپنے مولا کی راہ نصرت میں بے پنا قربانیاں دینی ہیں, بے پنا تکلیفیں جھیلنی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ یہ دیں گے, کیا کچھ یہ دیں گے. جیسا کہ ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے امام کے حکم کو ماننے کے لیے, ان کی نصرت کے لیے ہمیشہ سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیشہ لڑ رہے ہیں, اور ان کے جسموں سے خون پسینوں کی طرح بہ رہا ہے، لیکن یہ تھک نہیں رہے، اپنے ایمان پر قربانی میں قربانی دیتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ان ناصروں نے کتنی قربانیاں دینی ہیں، اپنی جانوں کی، اپنے بچوں کی، کیا کچھ اپنے ایمان پر قربان کرنا ہے کہ دنیا پر زہرا کی حکومت قائم ہوتی ہے. ان کے صبر اور بردباری کے حوالے سے فرماتے ہیں مولا کہ یہ وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے. امام امیر المومنین تعریف کر رہے ہیں کہ قائم کے ناصر، یہ وہ پروردگار کی عظیم مخلوق ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے لیکن خدا پر احسان نہیں جتلائیں گے. ہم انسانوں کی ایک عادت ہے، اول تو پتہ نہیں نیکی کی توفیق ہوتی نہیں ہوتی، اگر کبھی ہو جائے تو بار بار اللہ کو یاد دلاتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں نے وہ کام کیا تھا تیرا، پھر اب مجھے یہ ٹینشن کیوں ہو رہی ہے، یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے. خدا کو یاد دلاتے ہیں نا کہ یا اللہ میں نے کل کتنا اچھا دن گزارا، فلاں کی مدد کی، اول ٹائم نماز پڑھی، یہ آج مجھے کیوں پریشانی ہو رہی ہے. ہم تو ایسے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ وہ ناصر ہیں جو جانے بھی قربان کریں گے، اولاد بھی قربان کریں گے، ایک دفعہ بھی خدا پر احسان نہیں جتلائیں گے، بلکہ اپنی جان کو حضرت حق کے حضور میں پیش کریں گے اور فخر نہیں کریں گے کہ ہم نے بہت کچھ کیا. آج بھی ہمارے لوگ کوئی بھی ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں، جگہ جگہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن یہ عجیب ناصر ہیں امام کے، ان کی کوئی عجیب تربیت ہے کہ جان جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اسے بھی دیں گے تو فخر نہیں کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے پاس یہی کچھ تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس سے کوئی بڑھ کر ہوتا تو وہ بھی ہم دے دیتے. انکساری کا عالم، توازو کا عالم، یعنی جان دینے کے بعد اہمیت نہیں جتائیں گے، مال دیں گے اس کی اہمیت نہیں جتلائیں گے، اپنی اولاد مولا پہ قربان کریں گے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، کہیں گے یہ چند ناچیز چیزیں تھیں مولا ناقابل جو آپ کی راہ میں قربان کر دیں. اس کے بعد ایک اہم ترین صفت جو ناصرین کی کہ جن کی وجہ سے ظہور برپا ہوگا، روایات میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یک دل اور متحد ہوں گے. جیسے کل بھی میں نے عرض کیا، پہلے مرحلے میں فرمایا یک دل یعنی ہم دل ہوں گے، دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں گے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے متصل ہوں گے، ایک کو تکلیف ہوگی تمام ناصرین جو ہے وہ ان کے دلوں میں درد اٹھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، آپس میں پارٹیاں، آپس میں اختلاف، آپس میں کینا بغض، ان چیزوں میں وہ نہیں ہوں گے بلکہ ان چیزوں سے نکل چکے ہوں گے. ان کا اگر بغض ہوگا تو مہدی کے دشمنوں سے ہوگا، مہدی کے ماننے والے مہدی کی امت کے کسی فرد سے بغض نہیں کریں گے، کسی گروہ سے بغض نہیں کریں گے، ہم دل ہوں گے. آخر یہ ہم دلی دکھائیں گے اپنے کاموں میں تو کل مولا کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر ہم دلی دکھائیں گے. اس کے بعد ان کے زہد و تقویٰ کی تعریف، امیر المومنین جیسا امام مہدی کے ناصرین کے زہد کو بیان کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کریں گے، اپنے انصار کو اکٹھا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ میری بیعت کرو اس بات پر کہ کل تم نے اپنے گھروں میں سونا چاندی جمع نہیں کرنا، چونکہ دنیا کی حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ رہی ہے، پوری دنیا کی حکومت، یہ جتنی دنیا کے جتنے ممالک جتنے خطے ہیں کل تم ان کے حاکم بننے والے ہو، لیکن آج میری بیعت کرو تمہارے گھروں میں سونا چاندی کے ڈھیر نہیں لگنے چاہیے، تمہارے گھروں میں اناج کے ڈھیر نہیں ہونے چاہیے، تم سب نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی، اس عدل و انصاف کی حکومت کے تم ادنا خادم بن کے رہو گے، تم یہاں امیر بن کے نہیں رہو گے، خدمت گزار بن کے رہو گے، اور یہ سارے مولا کے ساتھ عہد کریں گے. بے پناہ ان کی صفات، یہ وہ لوگ ہیں جو کل ہمارے حاکم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں دنیا کی تقدیر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پوری زمین پر مشرق سے مغرب تک حکومت کریں گے. ان صفات کے مالک لوگوں کے منتظر ہیں مولا امام زمان، صلوات پڑھے پر محمد والے. ان کے بڑے فضائل، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اولائک ہم خیار الامہ، یہ جو مہدی کے ناصر ہیں میری امت کے سب سے با فضیلت ترین لوگ، اب امت محمد کو تقسیم کریں، زمانہ رسالت کے مسلمان، زمانہ امامت کے مسلمان، زمانہ غیبت کے مسلمان، زمانہ ظہور کے مسلمان، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان تمام طرح کے مسلمانوں میں سب سے افضل وہ ہوں گے جو میرے قائم کی نصرت کریں۔ اور ایک اور جملہ ہے، اور یہ جملہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک تمہید تھوڑی سی بیان کروں گا کہ یہ جو جملہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ مولا علی کا جملہ ہے ناصروں کی فضیلت میں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی غیر معصوم کی اتنی بڑی فضیلت نہیں دیکھی جو آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کہ توجہ رہے گی۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی شان جو علی جیسے امام نے بیان کی، وہ بھی ناصروں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں آئمہ علیہ السلام کے حرم میں، وہاں ایک زیارت نامہ ہے، وہ ہم اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ اس زیارت نامے میں ہم سلام کرتے ہیں اس امام کو کہ جس کی قبر مبارک کے پاس گئے، اللہ آپ سب کو بار بار ایسی زیارت کی توفیق دے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں اس وقت ہم ایک چیز جو اپنے ائمہ سے کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا میرے پاس اپنے والدین کی جان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں کہ جو میں آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو چیز ہے وہ اپنی نہیں جان، بچوں کی نہیں، والدین۔ والدین بہت قیمتی ہیں انسان کے لیے، حتیٰ کہ بچوں سے بھی زیادہ قیمتی، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی۔ لیکن جب امام معصوم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتا ہے کہ بے ابی و امی، اے مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ انتہائی عقیدت ہوتی ہے ہماری۔ جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں وہ یہ کہہ کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جو جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مولا کے جو ناصر ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ علی جیسا امام ان ناصرین کا ذکر کرتے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب کا حوالہ موجود ہے، علی جیسا امام امیر المومنین مہدی کے ناصروں کو یاد کر رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں فب ابی و امی من عدت کلیلا اسماء فی الارض مجہولا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اے مہدی کے ناصروں کہ جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اے گروہ کلیل تم پر میں علی کے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں علی کے ماں باپ قربان، علی جیسا امام عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، کن کے لیے؟ قائم کے ناصرین کے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی دنیا میں نہیں جانتا، تم دنیا کے اندر گمنام ہو گے، لیکن تم اتنے باعظمت ہو کہ علی ابو طالب جیسا باپ بھی تم پہ قربان کر رہا ہے، اور فاطمہ بنت اسد جیسی ماں بھی تم پہ قربان کر رہا ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی عظمت ہے مولا کے ناصرین کی۔ اور کیوں نہ یہ عظمت ہو؟ چونکہ یہ وہ ستارے ہیں کہ جن کا انتظار علی جیسا امام بھی کرتے رہے، حسین جیسے امام بھی کرتے رہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ناصر ہیں کہ جن کی طلب اور آرزو تمام اماموں کے دل میں تھی، انبیاؤں کے دلوں میں تھی، لیکن یہ مہدی جیسے امام کو نصیب ہوں گے۔ اور انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو رسول کی آرزو تھی، جو زہرا کی آرزو تھی، جو علی کی آرزو تھی، جو حسن سے لے کر حسن عسکری تک تمام اماموں کی آرزو تھی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں کی آرزوؤں کو یہی ناصر اپنے امام کے ساتھ مل کے پورا کریں گے، تو ان کی عظمت ہے کہ علی جیسا امام کہ جس پہ ہم اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، وہ ان ناصرین کے لیے یہ جملے ادا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب ناصر بن سکتے ہیں، ہم سب کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، صرف اپنے زمانے کے امام کی طرف توجہ کریں، ان کے فرامین کی طرف توجہ کریں، دیکھیں مولا ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کون سی صفات ہم سے چاہ رہے ہیں۔ آج جس جس شخص میں یہ صفتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ مولا کا ناصر ہے، اور مولا کی دعاؤں میں نہیں، علی کی دعاؤں میں بھی وہ شامل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قائم کی قلت کی بنا پر میں یہی ناصرین کی بات کو ختم کرتا ہوں، علامات کی طرف آتا ہوں. عام طور پر پچھلے دنوں بھی جو سوال و جواب ہوئے مجھ سے پوچھا کہ علامات ظہور کیا ہے، ویسے تو علامات کے اندر بہت کچھ بیان ہوتا ہے، لیکن ہمارے آئمہ علیہ السلام نے دو قسم کی علامتیں بیان کی ہیں. کچھ علامتیں ایسی ہیں جنہیں فرمایا کہ یہ حتمی ہیں، ہر صورت میں ظاہر ہوں گی، یعنی ہر صورت میں آئیں، ہم انہیں کہتے ہیں علامات حتمیہ. کچھ ایسی علامات ہیں کہ جو آئمہ نے بیان فرمائی لیکن فرمایا یہ حتمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ظاہر ہوں، ہو سکتا ہے یہ ظاہر نہ ہو. وہ جو غیر حتمی ہیں ہم اس میں نہیں داخل ہوتے، ٹائم بھی نہیں ہے. لیکن جو علامات حتمی ہیں وہ کیا ہے؟ پانچ علامتیں میرے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم کے ظہور کی پانچ نشانیاں ہیں: سفیانی کا خروج، خسف بیدا، یمنی کا قیام، آسمانی آواز اور نفس زکیہ کا قتل. یہ پانچ چیزیں ہیں، یہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو جائیں، میں انشاءاللہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تشریح کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو باقی علامات آپ سنتے ہیں، دجال آئے گا، یہ غیر حتمی ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ آئے. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ غیر حتمی ہے. ماہ رمضان میں سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں اکٹھے لگیں گے، یہ غیر حتمی ہے. جو کچھ باقی سننے، یہ غیر حتمی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو یا نہ ہو. خراسانی آئے گا، حسنی حسینی آئے گا، یہ سب غیر حتمی ہیں. حتمی جو علامات ہیں کہ جو ہر صورت میں ظاہر ہوں گی، حتمی علامات، وہ یہی پانچ ہیں. اب میں تھوڑا تھوڑا تجزیہ ہر علامت کا. مولا نے سب سے پہلی جو علامت بیان کی، فرماتے ہیں سفیانی، سفیانی کا خروج. فرماتے ہیں کہ شامات سے، لفظ شامات آیا، کچھ لوگ اس سے مراد لیتے ہیں موجودہ شام، سوریا، یہ اس شامات کا ایک حصہ ہے. جس زمانے میں ہمارے امام فرما رہے تھے شامات، اس زمانے میں شام ایک بہت بڑی ریاست تھی جس کے اندر موجودہ سوریا بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اردن بھی ہے، اور لبنان کا کچھ حصہ بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ شامات میں سے ابو سفیان کی نسل سے ایک شخص جس کا نام سفیانی ہوگا، وہ خروج کرے گا اور ان تمام علاقوں پر قبضہ کرتا ہوا عراق پر حملہ کرے گا، اور عراق پر قبضہ کرے گا، شیعوں کا، محبین اہل بیت کا قتل عام کرے گا، انعام رکھے گا محبین اہل بیت کے قتل پر کہ جو ان کا سر لے کے آئے اسے اتنا کچھ ملے گا. فرماتے ہیں کہ اگر تم سفیانی کو دیکھو تو سمجھ لو دنیا کے سب سے پلید ترین شخص کو دیکھا. اور یہ ماہ رجب میں اپنا فتنہ جو ہے اس کا شروع ہوگا، شام اور اس کے گرد علاقوں پر قبضہ کرتا ہوا عراق پر بھی حملہ آور ہوگا، عراق پر قتل و غارت کرے گا اور حجاز تک جائے گا، مکہ مدینہ تک اس کی افواج جائیں گی. اور معصوم فرماتے ہیں کہ اس فتنے کے نکلنے اور اس فتنے کے ختم ہونے کی، یعنی اس کی مولا امام زمان کے ہاتھوں ختم ہونے کی کل مدت 15 مہینے ہیں، یعنی 15 مہینے سے زیادہ یہ علامت دنیا میں نہیں رہی. یہ تھا سفیانی. اس کے بعد دوسری علامت جو ہے وہ خسف بیدا. بس سفیانی کو آپ سمجھ گئے کہ مولا کے ظہور سے پہلے یہ علامت دنیا میں ظاہر ہوگی، عراق تک قبضہ ہوگا، حجاز تک یہ اپنی فوج بھیجے گا، چونکہ امام نے مکہ سے ظہور کرنا ہے تو یہ حجاز تک فوج بھیجے گا، یعنی حجاز تک اس کا قبضہ ہوگا، 15 مہینے کے اندر یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو امام اور ان کی افواج، ان کے انصار جو ہے اسے ختم کر دیں گے. لیکن یہ جو فوج امام کو مارنے کے لیے بھیجے گا مکہ کی طرف، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، وادی بیدا، ابھی بھی جو حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہیں سے گزرتے ہیں. وادی بیدا کے اندر جب اس کی فوج گزر رہی ہوگی، وادی بیدا سے آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ اے سرزمین بیدا، ان دشمنان دین کو، دشمنان مہدی کو نکل لیں. زمین پھٹے گی، پوری فوج اپنے تمام وسائل کے ساتھ زمین میں غرق ہو جائے گی. یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا، بہت بڑی نشانی ہوگی. خسف بیدا، خسف کا مطلب ہے دھنسنا، بیدا یعنی سرزمین بیدا میں. تو ایک دوسری بڑی نشانی سرزمین بیدا میں ایک فوج کا دھنسنا ہے. البتہ یہ دونوں علامتیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں کہ سرزمین بیدا میں ایک آرمی ایک فوج جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے گی. یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہوگا, پوری دنیا میں نشر ہوگا, پوری دنیا پریشان ہوگی کہ اتنی بڑی فوج کہاں چلی گئی. یہ وہ علامتیں ہیں جو پے در پے ظاہر ہوں گی, کہ جن علامتوں کو دیکھ کر جو مشتاق ظہور ہوں گے, جو ناصرین ہوں گے, ان کے دل خوشی سے بیتاب ہوں گے, وہ ہر پل ان کے انتظار میں شدت آئے گی. اور جو دشمنان مہدی ہوں گے ان کے دلوں پر لرزہ اور خوف طاری ہوگا. بہت بڑا واقعہ ہے, ایک انسان نہیں دھنسے گا, پوری فوج سرزمین بیدہ میں دھنسے گی. تیسری علامت فرماتے ہیں کہ یمن سے ہمارا ایک سردار قیام کرے گا. یہ بھی جس زمانے میں سفیانی کا فتنہ شروع ہوگا اسی زمانے میں یمن سے بھی ایک سردار قیام کرے گا جسے یمانی یمنی کا نام دیا گیا ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مہدی کے قیام سے پہلے بلند ہونے والے پرچموں میں سب سے بہترین پرچم یمنی کا پرچم ہے, کیونکہ وہ تمہارے امام امام قائم کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوگا. یعنی امام کے ظہور سے پہلے یمن سے ایک پرچم بلند ہوگا. یمنی لوگوں پر بہت سخت امتحان ہے اور اس امتحان سے گزر رہے ہیں, یہ تیار ہو رہے ہیں مہدی کے ظہور کے لیے. اور امام کے ظہور سے پہلے یمن نے تیار ہونا ہے. یمن جو ہے وہ دنیا اسلام کی قیادت کرے گا, مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی قیادت یمن کرے گا. اس کی دلیل یہ ہے, فرماتے ہیں روایات میں ہے کہ سفیانی سے جو بھی لڑے گا شکست کھا جائے گا, خراسانی لڑیں گے شکست کھا جائیں گے, صرف یمنی ہوگا کہ جو شکست نہیں کھائے گا اور اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گا. اور جب امام ظہور فرمائیں گے یہ وہ سردار ہے جو اپنی پوری افواج کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے جمع ہو جائیں گے, اور ان 313 ناصروں میں سے ایک ناصر یہ یمنی ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ناصر یمنی ایک قوم کا قائد ہے تو باقی بھی 312 قائد ہیں, نہ کہ عام ناصر, وہ بھی پیشوا ہیں, وہ بھی اس یمنی کی طرح سردار ہیں جو دنیا کے مختلف جگہوں پر امام کے ظہور کی تحریکیں چلا رہے ہوں. اور یہ یمنی جب امام کی خدمت میں پیش ہوگا, امام اس یمنی کو افواج مہدی کا سپہ سالار قرار دیں گے اور اس کو ٹارگٹ دیں گے کہ اے یمنی سردار, اس سفیانی کا خاتمہ اور اس عظیم کام کا بیڑا ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں. اور امام کی افواج کی سپہ سالاری کرتا ہوا یہ یمنی مولا کی پشپنائی اور مولا کی مدد ان تمام چیزوں سے بہرہ مند ہوتا ہوا یمنی اس سفیانی کو ختم کر دے گا, اس کے فتنے کو ختم کر دے گا. تو بس تیسری اہم ترین علامت جو ہے یہ یمن کی طرف سے ایک بشارت ہے, یمن کی طرف سے قیام ہے. چوتھی علامت آسمان سے آواز. ماہ رمضان, چونکہ امام کا قیام ہونا ہے محرم میں, اس سے پہلے جو ماہ رمضان ہوگا اس میں آسمان سے ایک آواز آئے گی جسے پوری دنیا سنے گی. وہ آواز کیا ہوگی؟ لوگوں کو مہدی کے ظہور کی بشارت دے گی. روایات کہتے ہیں کہ جبرائیل کی آواز ہوگی, پوری دنیا سنے گی, دنیا میں ہر زبان والے اس آواز کو سنیں گے, سمجھیں گے. اب اس کے اندر کیا کہا جائے گا؟ دو تین روایتیں ہیں. بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ اس آواز میں امام کا تعارف کروایا جائے گا, ان کے والد کا تعارف کروایا جائے گا اور لوگوں کو ان کے ظہور کی بشارت دی جائے گی. اور بعض روایتیں تو کچھ اور بھی کہتی ہیں وہ آواز دینے والا ایک ایسی بات کرے گا کہ پوری دنیا کے تشیعوں کے دل مسرور ہو جائیں گے. آواز دینے والا یہ کہے گا, اے دنیا والو جان لو علی اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. کہ اس آواز سے دنیا تشیعوں کے اندر اطمینان اور سرور کی لہریں جو اٹھیں گی. لیکن اس آواز کے مد مقابل زمین سے ایک آواز آئے گی جنہیں روایات میں کہتے ہیں شیطان کی آواز ہوگی. ہمارے ماہرین کہتے ہیں میڈیا سے بولا جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو اس آسمانی آواز پر شک کا اظہار کریں گے, تردید لوگوں کے اندر پیدا کریں گے, لیکن یہ آواز اپنا کام کر جائے گی. اس آواز سے دنیا میں جہاں جہاں بھی امام کے ناصر ہوں گے وہ اپنا رخ مکہ کی طرف کر لیں گے کہ جہاں سے امام نے ظہور کرنا. اس کے بعد آخری جو نشانی ہے نفس زکیہ کا قتل. آخری پانچویں نشانی نفس زکیہ کا قتل. روایات میں ہے کہ امام کے ظہور سے 15 دن پہلے ایک شخص جو حسنی سادات میں سے ہے, یعنی مولا امام حسن مصطفیٰ کی نسل سے ہوگا,
یہ شخص خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں آئے گا، آ کے لوگوں کو مولا کے ظہور کی بشارت دے گا، لیکن مکہ والے بہت ہی ظالمانہ طریقے سے اس کو اسی جگہ مسجد الحرام کے اندر اسے ذبح کر دیں، اسے قتل کریں، کہ اس کا قتل اتنا بڑا المیہ ہوگا کہ پوری دنیا سے احتجاج کی صدایں ہوں گی، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی امام کے ناصر ہوں گے گریا کرتے ہوئے سجدوں میں گر جائیں گے، کہیں گے مولا اب ظلم برداشت نہیں ہو رہا۔ نفس زکیہ بہت عظیم شخصیت ہوگی اپنے زمانے کی، کہ جس کی شہادت دنیا میں ہر دل کو رلائے گی، ہر دل کو غمزدہ کرے گی، دنیا کے جو مستضعفین ہوں گے روئیں گے اس شہادت پہ، اور ناصرین غیظ و غضب سے اپنے امام کو بلائیں گے کہ مولا اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا، اور رو رو کے سجدے کریں گے، کہیں گے مولا اس وقت تک اپنے سر سجدوں سے نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ ظہور نہیں کرتے۔ اور یہ عظیم جو واقعہ ہے نفس زکیہ کا، اس واقعے کے بعد دنیا 15 دن کے بعد اسی خانہ کعبہ کے پاس زہرا کے بیٹے کو دیکھے گی، جو رسول کا پیراہن زیب تن کیے ہوں گے، پرچم رسالت اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا، اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پوری دنیا میں اپنے ناصرین کو پکاریں گے۔ یہ جملہ ہوگا جو پوری دنیا میں نشر ہوگا، فرمائیں گے فاللہ اللہ فینا لا تفضلونا وانصرونا ینصرکم اللہ، اے دنیا والو، اے دنیا والو ہم سے بد عہدی نہ کرنا، ہماری نصرت کرو کہ خدا تمہاری نصرت کرے۔ اور مولا کی یہ آواز پوری دنیا سے ناصرین پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری روایات یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو جبرائیل ملائکہ کے ساتھ اترے گا اور فرزند زہرا کے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا، اور اس کے بعد یہ 313 ستارے حلقہ باندھیں گے، امام سے عہد و پیمان کریں گے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر 10,000 جوان امام کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، کہ جنہیں امام حکم دیں گے کہ مکہ کو ظالموں کے شر سے پاک کیا جائے۔ یہاں سے آغاز ہے جنگ کا، اور یہ جنگ آگے بڑھے گی، اور پھر عراق سے سفیانی کے فتنے کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد امام کوفہ کو دارالحکومت قرار دیں گے، اور مسجد کوفہ میں بیٹھ کر دنیا کی تقدیروں کے فیصلے ہوں گے۔ مسجد کوفہ سے ناصرین کی افواج پوری دنیا میں جائیں گی، اور دنیا کے اندر جگہ جگہ پر ناصرین کی حکومت قائم ہوگی۔ میں صرف اشارہ کروں گا، کوئی زیادہ جنگ نہیں ہوگی، جو جنگ ہوگی وہ مشرق وسطی کے کچھ علاقوں میں ہوگی۔ حالت یہ ہوگی کہ بہت ساری جگہوں پر دنیا کی افواج، ممالک کی افواج، امام کے لشکر اور ان کے ناصرین اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی اور ان کا جو علم ہوگا اس کو دیکھ کر ویسے ہی تسلیم ہو جائیں گے، لڑنے کی ہمت نہیں رکھیں گے، ہیبت زدہ ہو جائیں گے۔ یہ علم کی جنگ ہے، ہمیشہ ہمارے امام علمی برتری پر جنگ کرتے رہے۔ کبھی آپ نے سوچا مولا علی کیوں ہمیشہ فتح پائی ہے؟ اپنی علمی برتری کی وجہ سے، ہمیشہ اماموں کی فتح علمی برتری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اماموں کو لڑنے کے انداز بہت زیادہ آتے تھے، امام کو تلوار چلانے کے انداز بہت زیادہ آتے تھے۔ دنیا کو 10 طریقے جانتی ہوگی، مولا علی 100 طریقے جانتے تھے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس شام نے ایک دفعہ 5ویں امام کو آزمانے کے لیے اس نے دیکھا یہ تو شیعوں کا 5واں امام جو ہے یہ تو درس پڑھا رہا ہے، اس کو تو شاید کوئی طریقہ نہیں آتا لڑنے کا۔ مذاق اڑانے کے لیے دربار میں بلایا اور کہا ذرا تیر چلا کے تو دکھائیں نشانے پر۔ امام نے فرمایا مجھے معاف کرو، میں یہ کام نہیں کرتا۔ 2-3 دفعہ جب اس نے اصرار کیا اور اپنے نشانے کی اور اپنے ماہرین نشانہ کی تعریفیں کی، تو پھر میرے مولا نے تیر کمان پکڑا۔ بعض روایتوں میں 7، بعض روایتوں میں 5 تیر چلائے جو ایک دوسرے کی پشت پہ لگے، کہ دنیا میں کوئی تیر باز ایسا نہیں کہ جو تیر کی پشت پہ دوسرا تیر مارے۔ امام نے دوسرا بھی مارا اور دوسرے تیر کی پشت پہ تیسرا مارا، یوں 5 تیر جب پشت پہ مارے تو وہ حیران ہو گیا اور وہ ظالم مبہوت ہو گیا۔ اسے اس وقت پتا چلا کہ اہل بیت تمام علوم کے وارث ہیں۔ تو یہ دنیا کی افواج مولا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، علمی برتری ہے ان کے پاس، جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی مہدی کے پاس اس سے زیادہ ہوگی۔ ایک جنگ جو آخری جنگ ہے
کہ یہ جنگ جو بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے ہوگی یہودیوں سے بہت بڑی جنگ ہے. اس جنگ کے اندر اسلامی افواج جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں گی. اور اس جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جنگ یہودیوں کی آخری شکست ہے اور مولا بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے اور جب بیت المقدس کے اندر داخل ہوں گے اس وقت نماز کا وقت ہوگا, مجاہدین صفے لگائیں گے, خدا کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور پہلی مہدی کی ابتدا میں نماز بھی پڑھنی ہے بیت المقدس میں. لیکن اس وقت دنیا دیکھے گی آسمان سے عیسیٰ کو نازل ہوتے ہوں گے. عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے جب صفے لگ چکی ہوں گی اور امام دنیا والوں کو بتائیں گے یہ عیسیٰ اپنے مریم ہیں اور کہیں گے اے عیسیٰ آئیے آگے, آپ نبی ہیں, ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں. تو اب یہ سنی شیعہ حدیث اس میں متفق ہیں, کہتی ہیں کہ عیسیٰ یہ کہیں گے میں تو آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے آیا, میں آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے آیا. اور یوں دنیا دیکھے گی کہ فرزند زہرا پوری دنیا کو امامت کروائیں گے کہ جس میں ان کے مقتدی عیسیٰ جیسے نبی بھی ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کسی اور امام کی امامت مانے یا نہ مانے مہدی کی امامت میں ہم شیعوں کے ساتھ متفق ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام اللہ کی جانب سے ہے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ جیسا نبی اس کی اقتدا کر رہا ہے اور عیسیٰ نبی مولا کی اقتدا کرنے کے بعد امام ان کو مبلغ اسلام بنا کر دنیا مسیحت کی طرف بھیجیں گے. جائیں ان عیسائیوں کو آپ اسلام کی دعوت دیں. روایات میں ہیں عیسیٰ جائیں گے عیسائیوں کے سامنے پیش ہوں گے, بڑے بڑے راہب جمع ہوں گے, وہ کہیں گے تو ہمارا عیسیٰ ہے تو ادھر سے کیوں آیا ہے, مہدی کی طرف سے کیوں آیا ہے, ہم تو تیرے انتظار میں تھے, تو آئے اور ہماری حکومت بنائے. فرمائیں گے اب آخری دین پروردگار کا اسلام ہے اور اب اللہ کی طرف سے جو حجت ہے وہ مہدی ہے, میں اس کا ناصر بن کے آیا ہوں. یہ راہب نہیں مانیں گے, کہیں گے اگر تو اصلی عیسیٰ ہے تو معجزے دکھا. عیسیٰ معجزے دکھائیں گے, مردوں کو زندہ کریں گے, اندھوں کو بینا کریں گے, بہت سارے عیسائی ایمان لے جائیں گے. لیکن جو ہٹ دھرم ہیں وہ عیسیٰ سے لڑیں گے. اب روایات میں کہ عیسیٰ کی دنیا مسیحت میں 40 دجالوں سے جنگ ہوگی اور پوری دنیا مسیحت کو مسلمان کر کے مہدی کے سپرد کریں گے. پوری دنیا مسلمان ہو چکے ہوگی, صرف بچیں گے تو یہودی جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. تو روایات میں ہے کہ امام زمان زمین سے وہ اصلی تختیاں تورات کی نکالیں گے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی لوگ ابھی تک عبرانی زبان جانتے ہیں, ان کے سامنے وہ تختیاں پیش کریں گے کہ اصلی تورات یہ ہے اور اس اصلی تورات کے اندر وہ آخری نبی کی نشانیاں اور اس کے آخری وصی کی نشانیاں دیکھیں گے. تو یہودی بھی ایمان لے لیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب دین اسلام دنیا کے سارے ادیان پر غلبہ پیدا کر جائے گا اور پوری زمین پر پرچم اسلام لہرائے گا, جیسے کہ چھٹے مولا فرماتے ہیں زمین کے گوشوں کے نار سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہوگی اور وہ صدائے توحید ہوگی اور ایک ہی پرچم بلند ہوگا اور وہ پرچم اسلام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو مولا کے سچے ناصر بننے کی توفیق دے اور ہمیں وہ زمانہ انشاءاللہ دکھائے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ہوں, نہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اس دوران آپ لوگوں نے کافی اپنے سوالات کیے, میں نے بھی جہاں تک ممکن ہوا کچھ نہ کچھ جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. ظاہر ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے, مل کر ایک دعا کرتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اپنی ایک دعا کرتے ہیں, وہ دعا جو مولا کے ناصرین کیا کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں. میں بلکہ چونکہ ہر منگل کو حرم حضرت معصومہ ام میں درس مہدویت حرم کے اندر بندہ حقیر کی ذمہ داری ہے, تو میں وہ جہاں جتنے جو زائرین آتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ حرم میں آ کے جب دعا کرتے ہیں تو خدا کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کے ظہور کی دعا کرو. چونکہ یہ جو تم اتنی بڑی لسٹ وہاں بیان کرتے ہو کہ مولا بیمار ہیں، مولا پیسوں کا مسئلہ ہے، مولا فلاں کا مسئلہ ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی مشکلیں اس وقت حل ہوگی کہ جب یہ مشکل کشا کا ظہور ہوگا. اس لیے تو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے دعا کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجَكُمْ، یہ میرا ظہور تمہاری بھی ساری مشکلوں کو ختم کرنے والا ہے. تو لہذا جو مہدی پسند، جو عاشقین مہدی ہیں، ان کی دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پروردگارہ ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم نے اپنے مولا کا سچا ناصر، حقیقی شیعہ، بامعرفت شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن ہم سے زہرا کے بیٹے کا فراق برداشت نہیں ہوتا. خدایا ہماری آنکھوں کو ان کے ظہور سے ٹھنڈی کر، ہمارے دلوں کو ان کے نور سے منور فرما. پروردگارہ وہ زمانہ ہمیں دکھا کہ زمین پر تیری حجت کی حکومت قائم ہو. خدایا بحق محمد و آل محمد، جو بھی حوائج شریعہ ہیں یہاں ہمارے دلوں میں، یہاں حاضرین کے دلوں میں، بحق محمد والے محمد حوائج شریعہ کو قبول منظور فرما. اس پروگرام کے جو بانی ہیں، جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، خدایا ان کی تمام حوائج شریعہ کو قبول منظور فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کو، ان کی نسلوں کو، اور حاضرین کو اور حاضرین کی نسلوں کو مولا کے ناصرین اور خدمت گزاروں میں سے قرار دے. پروردگارہ جہاں جہاں بھی ہمارے شیعہ مشکلات کا شکار ہے، ان مشکلات کو بحق امام زمان کو فرما، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما. خدایا وطن عزیز کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس وطن کو تمام جو دشمن ہیں ہمارے اس وطن کے، ان کے غضب سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہمیں اپنے وجود میں عدل الہی کو جاری کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس عادل امام کے سچے خدمت گزار بنے انشاءاللہ. اپنے اپنے مرحومین کے